तो उस गढ़े में घोड़े समेत जा गिरा और वो इतना गहरा गढ़ा था कि घोड़े के सिर्फ गर्दन और सर बाहर थी, बाकी सारा जिस्म उसका अंदर फंस गया। शोर मच गया इकलमा के हाँ इतना आटा गूंधा जाता है कि घोड़ा भी उसमें दब जाए, और खूब कसीदे लिखे गए और इकलमा कामयाब हो गया। इससे अंदाजा क्या हुआ कि लोगों में क्या बातें आ गई थी, तरजीहात क्या बदल गई थी और किस तरह इस्लाम की रूह अब कम हो गई थी लोगों में। उमरी खानदान बहुत अरसे से खिलाफत करता चला आ रहा था और खुलफा में वो ख्याल बैतुल माल का ना रहा जो खुलफाए राशिदीन में मिलता है। खलीफा बैतुल माल की रकम को जाती मसारफ में खर्च करते और बेदरेख खर्च करते, न सिर्फ खुद करते बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी बहुत बड़े बड़े वजायफ और मुख्तलिफ तरीके से बैतुल माल से रकूम दी जाती। लोगों की जायदादें उमवी खानदान के शहजादों ने जब्त करनी शुरू कर दी। कई सरकारी इमलाक उमवी खानदान के लोगों के पास आ चुकी थी और वो उसको जाती जायदाद बना के उस पर ऐश कर रहे थे। इतने मुश्किल हालात में जबकि अवाम और खवास दोनों में इखलाकी तनज्जुल आ चुका था, ऐसे में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह का बेड़ा उठाया और इनकी उम्र बमुश्किल 37 या 38 ईयर्स थी। 99 हिजरी में तकरीबन आखिर में ये खलीफा बने। घर आए शदीद परेशान और चेहरे पे तफक्कुर के असरात नुमायां थे। लौंडी ने कहा आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे कैसे ना परेशान हूँ कि इस वसी मुमलिकत में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसका हक मुझ पे ना हो। कितनी फिक्र की बात है। और उस वक्त इनकी मुमलिकत रूए जमीन पे सबसे बड़ी सल्तनत थी, इससे बड़ी अंपायर उस वक्त कोई नहीं थी। जिसमें आपको ये याद रहे कि मगरिब में स्पेन तक मुसलमानों के अंडर आ चुका था, यूरोप में पहुंच चुके थे मुसलमान, और मशरिक में आप वो तमाम इलाके माइंड में लाए, अफ्रीका और सऊदी अरेबिया और ईरान और इराक और अफगानिस्तान होते होते रूस की सरहदों से मौजूदा रूस की सरहदों तक बल्कि उनके अंदर तक मुसलमान पहुंच चुके थे। अफगानिस्तान, मौजूदा हमारे सिंध का काफी इलाका, इतनी बड़ी एम्पायर। लेकिन वो खुश नहीं थे, उनको मालूम था कि मुझे हिसाब देना होगा। और इसी बोझ और गम से उन्होंने मुश्किल तरीन फैसले किए और सबसे पहले इस्लाह अपने रिश्तेदारों से शुरू की। ऐलान कर दिया कि जिस जिस की जायदाद पे अगर कोई और गासिबाना कब्जा कर चुका है वो अपने असल जायदाद के कागजात लाएं, दिखाएं और खलीफा इंसाफ करेगा। ये कहने की देर थी कि दूर दूर से लोग आते और ये उसी वक्त बैठ के उस मामले की तहकीक करते, और जिन लोगों ने ज्यादती की होती ख्वाब वो अपने रिश्तेदार होते उनसे जायदादें लेके वापस लोगों को लौटा देते। इस बात से इनके रिश्तेदार शदीद नाराज हुए। बैतुल माल से जो बेजा वजायफ इनके रिश्तेदारों के लगे हुए थे वो सब बंद कर दिए गए। इनके खुद अपने पास जो इमलाक थी जाती, इन्होंने जाती इमलाक भी जमा करा दी। अपनी दीदी को देखा कि वो बहुत कीमती कोई जेवर या पत्थर उनके पास था जो कि उनके वालिद चूंकि खलीफा थे और उन्होंने दी हुई थी बेटी को, वो अंगूठी थी गालबन या नगीना था, तो कहा कि अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बैतुल माल के जेवरात लौटा दो, वरना अगर रखना चाहती हो तो तुम आजाद हो। और वो भी ऐसी नेक थी कि उन्होंने कहा मुझे दुनिया के माल की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो आपके पास रहना है, और वो तमाम बैतुल माल की चीजें उन्होंने जमा करा दी। घर का हाल ये था कि खलीफा वक्त इतनी बड़ी मुमलिकत के मालिक और जो पूरे दिन भर का किचन का खर्चा था वो 2 दिरहम रोजाना का था, सिर्फ 2 दिरहम, और इतना कम होता था कि मुश्किल से वो लोग दाल सब्जी पे ही गुजारा कर सकते थे। एक दिन घर आए तो देखा कि बच्चियां बात करते करते मुंह के आगे हाथ रख लेती हैं। पूछा कि क्या बात है, ये क्यों मुंह के आगे हाथ रखती हैं? बताया गया कि सिर्फ प्याज खाने को था और थोड़ी सी दाल, तो इसलिए मुंह पे बार बार हाथ रख रही हैं कि कहीं आपको बात करते प्याज की बू ना आए। تو رو پڑے اور کہنے لگے، میرے بچیوں، کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارا باپ تمہیں اچھے کھانے کھلائے اور جہنم کی آگ میں چلے؟ اپنا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا چاہیے پہننے کے لیے۔ کہنے لگے، ہاں وہ فلاں جو کپڑے والا ہے اس کے پاس میرا کپڑا رکھا ہے جوڑے کا، جاؤ تم لے لو۔ وہ جب گئے تو اس نے کپڑا دکھایا تو انتہائی کھردرا موٹا گھٹیا کپڑا، جو کل اس کی رقم پورے جوڑے کی 4 درہم تھی۔ کہنے لگے، غلط کپڑا دکھایا، والد کو آ کے کہا۔ کہنے لگے، نہیں اے جانے پدر، یہی جوڑا ہے میرا، پہننا ہو تو لے لو ورنہ انتظار کرو، جب تمہارا وظیفہ تمہیں ملے تب جا کے اپنے پیسوں سے خرید لینا۔ اور وہ 4 درہم کا جوڑا بھی ان کو لگتا تھا شاید میں بہت نرم اور اسراف والا کپڑا پہن رہا ہوں۔ وہ خلیفہ جو خلیفہ بننے سے پہلے 400-500 درہم کا جوڑا پہن کے سمجھتے تھے کہ کھردرا ہے، اب ان کو 4 درہم کا جوڑا بھی لگتا تھا کہ زیادہ نرم ہے۔ ایک جوڑا ہوتا، صرف ایک کرتا تھا، اسی کو دھوتے، اسی کو سکھاتے، اسی کو پہنتے۔ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے، لوگوں نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی، بتایا کہ کرتا دھونے ڈالا ہوا تھا، سوکھنے میں دیر لگی اس لیے ذرا سے دیر ہو گئی آنے میں۔ ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بچے نے بیت المال سے سیب اٹھا لیا، منہ پہ لگایا ہی تھا کہ انہوں نے بھاگ کے اس کے منہ سے چھین لیا۔ بچہ روتے روتے گھر گیا اور ماں کو شکایت لگائی، گھر آئے تو رو پڑے اور بیوی کو کہنے لگے، خدا کی قسم وہ سیب میں نے اس کے منہ سے نہیں اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن میں ڈرتا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ ان کے خاندان والے بہت تنگ آ گئے ان کی اصطلاحات سے، اور انہوں نے ان کی پوفی محترمہ کو اپنا وکیل بنا کے بھیجا، کیونکہ یہ اپنی پوفی کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ آئیں اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے، کچھ خاندان والوں کا خیال کرو، خاندان والے بہت شدید ناراض ہیں تم سے۔ انہوں نے ایک انگیٹھی منگوائی کوئلوں کی دہکتی ہوئی، ایک گوشت کا ٹکڑا اور ایک اشرفی منگائی۔ اشرفی کو انگیٹھی پہ رکھا اور جب وہ خوب دہک کے سرخ انگارے جیسی ہو گئی تو گوشت کے ٹکڑے پہ رکھ دی، اور وہ گوشت کا ٹکڑا بھن کے رہ گیا اس تپتی ہوئی اشرفی سے۔ پوفی کو کہتے ہیں، کیا آپ چاہیں گے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آخرت کے دن یہ کیا جائے؟ وہ خاموشی سے واپس لوٹ گئی اور ان کے خاندان کے لوگ جو جواب کے منتظر تھے ان کو کہا کہ حضرت عمر کے خاندان میں جو تم لوگوں نے جوڑ ملایا ہے شادی کر کے، اس کا نتیجہ سامنے ہے، یعنی ان کے اندر ایمانداری کی وہی قوت ہے اور ایمان کی وہی رمق ہے جو کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دے گی۔ خاندان والے ایک مرتبہ پورا ایک وفد بنا کے ان کے گھر گئے اور ان کے بیٹے سے کہا کہ اپنے والد کو بولو ہمارے سے صلہ رحمی کریں۔ جب بیٹے نے آ کے والد کو بتایا تو کہا، بیٹے ان سے کہہ دو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب سے تو عذاب عظیم کے دن سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اگر آپ ان کی باتیں پڑھیں، ہر بات میں وہ ایک قرآن پاک کی آیت ضرور کوٹ کرتے تھے، اتنا قرآن پاک اندر اترا ہوا تھا۔ اپنے افسروں پہ بہترین نگرانی کرتے، جہاں پتہ چلتا کوئی افسر ذرا سے زیادتی کر رہا ہے فوراً اس کی جواب طلبی ہوتی، معاملے کی تحقیق ہوتی، اگر وہ اصلاح طلب معاملہ ہوتا تو ٹھیک، ورنہ بعض جگہ ایسے بھی پتہ چلا کہ ان کے اصلاح کے باوجود اگر کوئی نہیں مانا تو انہوں نے اس کو برطرف کر دیا۔ عمال کو خط لکھے، اور اگر آپ وہ خطوط پڑھیں تو کیا ہے، سراسر واز اور نصیحت جو انسان کو ایمان کے راستے پہ قائم رکھنے میں مدد دیں۔ کوئی واز ان کا کوئی خط ایسا نہیں ہے جس میں آیات قرآن پاک کی نہ موجود ہوں۔ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ منورہ سے وہاں کے والی نے خط لکھا تھا کہ مجھے رات کو بہت اندھیرا ہوتا ہے اور موم بتیاں چاہیے تاکہ اندھیرے میں آسانی رہے۔ انہوں نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم مدینہ منورہ کی اندھیری راتوں میں بغیر قندیل لیے مسجد نبوی آتے جاتے تھے، سرکاری بیت المال سے بوجھ مت ڈالو، جو گھر میں قندیلیں ہیں وہی تمہارے لیے کافی ہیں، انہی سے گزارا کرو۔ ایک اور سرکاری افسر نے خط لکھا کہ ہم کو کاغذات بھیجے تاکہ ہم سرکاری جو حساب کتاب ہے اس کے لیے ہم کو کاغذ چاہیے ہوتا ہے کافی. انہوں نے جواب میں لکھا قلمیں باریک کر لو, قریب قریب کر کے چھوٹی لکھائی میں کم فاصلہ دے کے بات لکھا کرو, فضول الفاظ مت لکھا کرو, کم سے کم الفاظ میں اپنی بات مکمل کرو تاکہ کم سے کم کاغذ خرچ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا خیال, خراسان کے والی کو انہوں نے خط لکھا کہ مسافروں کا خیال رکھو, سرائے تعمیر کرواؤ, جو مسافر رات وہاں رہے ایک رات اور ایک دن ان کی مہمانی کرو, یعنی ان کو مہمان ٹھہراؤ اور ان کی میزبانی کرو, فری آف کاسٹ ہوٹلز. یہ صرف اسلامی دنیا میں ہی ہمیں ملتے ہیں, کوئی خرچ نہیں لیا جاتا تھا, ٹھہراؤ اور ان کی سواریوں کی حفاظت کرو, جانوروں کا خیال. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو دو دن اور دو رات ٹھہراؤ, اور اگر کوئی غریب ہو اور اس کے پاس گھر تک جانے کا زیادہ راہ نہ ہو تو اس کو وہ بھی دے دو. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ذمی رعایا کا بھی بہت خیال, کہا کہ نو مسلم جو ہیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے, کیونکہ اب نو مسلموں سے جزیہ لیا جا رہا تھا. جب یہ ریلیکسیشن ہوئی تو بہت جلد لوگ مسلمان ہونے لگے اور جوک در جوک ہونے لگے. وہاں کے گورنر کو فکر ہی, انہوں نے خط لکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے, یہ صرف جزیے سے بچنے کے لیے دھوکہ دے کے مسلمان ہو رہے ہیں, بظاہر دل سے مسلمان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر تجویز بھیجی کہ کیوں نہ ان کے ختنے چیک کرائے جائیں کہ کیا واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں. انہوں نے بڑا مشہور جملہ بولا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی بنا کے بھیجے گئے تھے نہ کہ خاتن. ختنہ کرانے والے یا چیک نہیں کرتے تھے, آپ تو دائی تھے, دعوت دیتے تھے, جو اسلام لے آتا تھا اس کو اسلام کے دائرے میں ہی سمجھا جائے گا. اور پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی بنا کے بھیجے گئے تھے نہ کہ ٹیکس کلیکٹر. یہ فضول کا ٹیکس جو تم لوگوں نے نو مسلموں پہ لگایا ہوا ہے یہ غلط ہے. ان کے اس سلوک کی وجہ سے رعایا بہت خوش تھی اور اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرحدوں کی فتوحات کی طرف کم توجہ دی, دلوں کی تسخیر کی طرف زیادہ, اور وہ اپنی اس پالیسی میں بہت کامیاب رہے. ان کی مملکت میں خارجی گروہ جو کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے فتنہ کرتے چلے آ رہے تھے, وہ بھی ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے, ورنہ وہ ہر خلیفہ کے ساتھ ایک نہ ایک فتنہ کھڑا رکھا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے. ایک مرتبہ ایک غلام آیا ان کے پاس اور کہا کہ میں فلاں فلاں وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا آگے سے اولاد ہوں. کہا تم ان کے غلام کے اولاد ہو, میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں اور تم وہاں سے آ رہے ہو. اس کی عزت کی, اس کی قدر کی اور اس کی ضروریات کو پورا کیا, جس وجہ سے شیعہ لوگ بہت خوش ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت احترام سے ملے تھے. اور مسلمان تو چھوڑیے, عیسائی اور یہودی بھی ان کا دم بھرتے تھے. اتنا بہترین اخلاق اور اتنا بے داغ کردار, یہ کردار کی ہی خوبی تھی جس نے اپنوں اور پرایوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا. احتیاط کا یہ عالم تھا کہ رات کو سرکاری کام کر رہے ہوتے, سرکاری شمع جل رہی ہوتی, اگر کوئی آ کے اپنی ذاتی باتیں شروع کرتا تو پوچھتے کہ ذاتی کام سے آئے ہو یا سرکاری کام سے. اگر وہ کہتا ذاتی کام سے, فوراً دیا بند کر دیتے, اپنی ذاتی شمع جلاتے جو اپنی ذاتی خرچ سے, اور کہتے ہاں اب بات کرو. اگر سرکاری بتی جل رہی ہے تو پھر سرکاری ہی بات کے لیے استعمال ہوگی. ایک مطلب بہت زیادہ انگور کھانے کو جی چاہا, بیوی کو کہا بڑا دل کر رہا ہے کہ انگور کھاؤں. بیوی تھوڑی ناراض ہوئی, کہنے کہ اچھے خلیفہ ہو کہ دو دن ہم کو انگور بھی نہیں خرید سکتے. کہنے لگے ہاں مجھ کو یہ پسند ہے بنسبت جہنم کی زنجیروں سے. اپنے ملازم جو کہ بہت اچھا ان کا ساتھی تھا, ایک دن اس کو کہنے لگے کہ حج کرنے کو دل چاہ رہا ہے, تو تمہارے پاس کوئی رقم ہے کہ تم سے ادھار لے کے چلا جاؤں. کہنے لگے جی 10-12 دینار ہیں. کہا یہ تو بہت کم ہے. خاموش ہو گئے. اتنے میں ایک بہت بڑی خاندانی مالیت ان کے حصے میں آئی وراثت میں, اور بہت بڑی رقم تھی. ملازم خوش ہوا اور کہنے لگا چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کا بندوبست کر دیا. کہتے ہیں میں نے اس مال سے بہت عرصہ فائدہ اٹھایا, اب یہ عوام کا ہے. اور یہ کہہ کہ اپنی ذاتی مالیت بھی بیت المال میں جمع کرا دی. ان کے اس نیکی نے بہت جلد لوگوں کو خوشحال اور پر امن بنا دیا. ہر طرف انصاف کا دور دورہ تھا. اور جب انہوں نے نو مسلم زمینوں پر سے ٹیکس ہٹا دیا کہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اب ان کو ضمنی نہیں قرار دیا جائے گا, تو اس سے بہت زیادہ ایک صوبے میں مال کی کمی ہو گئی, انکم میں کمی ہوئی. وہاں کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں رہا, اور آپ صاحب کہتے ہیں علماء کو دو اور طالب علموں کو دو, تو کیا ہوگا, بیت المال خالی ہو رہا ہے, تنخواہ دینے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے. کہا کوئی بات نہیں, اگر سب مال ختم ہو جائے تو بیت المال میں کوڑا کرکٹ بھر دو, اور مجھے یہ پسند ہے کہ بیت المال میں کچھ نہ ہو اور تم اور میں خود حال چلائیں, خود زمین جوتیں اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں, بنسبت اس کے کہ ظلم کر کے لوگوں سے پیسہ لیا جائے. اور یہ کہنے کی بات نہیں تھی, عملاً یہ سب کچھ کرتے تھے. ایک مرتبہ عراق سے ایک عورت آئی بہت پریشان, پانچ بچیاں تھیں, شوہر مر گیا تھا, سب کی سب بے شعور اور لاپرواہ قسم کی لڑکیاں تھیں. کہا کہ خلیفہ سے ملنا ہے, بتایا گیا کہ آپ تنہا ہیں تو خلیفہ کے گھر چلی جائیں. وہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک خاتون ہے جو بیٹھی روٹیاں پکا رہے ہیں. اس کے پاس گئی, کہا کہ خلیفہ کی بیگم کہاں ہے, بتایا کہ میں ہی ہوں. کہتی ہے میں تو ان سے ملنے آئی تھی. کہنے کی ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھ جاؤ. وہاں بیٹھی تو وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور پیبند لگے کپڑے کنویں سے ڈول بھر بھر کے پانی نکال رہا, اور دو تین مرتبہ اس نے خاتون خانہ کی طرف دیکھا. تو یہ کہتی ہے میں نے ان کو بی بی کو کہا کہ آپ ذرا پردہ کر لیجئے, یہ مزدور آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مزدور نہیں, یہی خلیفہ ہے. کہتی ہے میں تو بڑی امیدیں باندھے اتنی دور سے آئی تھی, یہاں میری کیا مدد ہوگی, جہاں تو گھر خود ویران ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں بہن, یہ گھر ویران ہے تم جیسوں کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بیوی نے جا کے بات بتائی ساری. انہوں نے اس عورت کو بلوایا, اس نے اپنے سارے غم کی داستان سنائی تو پریشان ہوئے اور کہا کہ اچھا تمہاری پانچ بیٹیاں ہیں, شوہر بھی نہیں ہے, بے شعور اور بے پرواہ ہیں, اچھا مجھے نام تو بتاؤ. انہوں نے پہلی بیٹی کا نام بتایا تو انہوں نے نام لکھا اور اس کے آگے وظیفہ لکھ دیا, اتنا اتنا. اس نے دیکھا تو خوشی سے کہنے لگی الحمدللہ. اچھا دوسری بیٹی کا نام بتاؤ. انہوں نے دوسری کا نام بتایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام لکھا, آگے ایک اور وظیفے کی رقم لکھ دی علیحدہ سے وظیفہ. وہ پھر خوشی سے چیخی اور کہتی الحمدللہ. پھر تیسری کا نام بتایا, انہوں نے اسی طرح اس کا نام لکھا, وظیفہ لکھا, اسے پھر الحمدللہ کا. جب چوتھی کا نام لیا اور انہوں نے نام لکھ کے آگے وظیفہ کی رقم لکھی تو کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں. انہوں نے فوراً قلم روک لیا, کہا جب تک تم اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور اللہ کی تعریف کرتی رہی تو بیٹیوں کا وظیفہ مقرر ہوتا رہا, لیکن جو ہی تم نے میری تعریف کی اب نہیں, تعریف کے قابل تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب بیٹیوں کو کہنا کہ اپنے وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا چوتھی بیٹی کو بھی دے دیں. ریایا جو تھی ضمنی وہ ان سے اس قدر خوش تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کی آ کے شکایت لگائی, اور وہ افسر تھا, کہ یہ میرا گھوڑا زبردستی اس نے لے کے اس کے اوپر سواری کی ہے. انہوں نے اپنے افسر کو بلوایا اور 40 کوڑے لگوائے غیر مسلمان کی شکایت پہ, ایک مسلمان افسر کو سزا ملی. اسی طرح ایک اور عیسائی آیا کہ میرے گرجے کی زمین تھی جو فلاں فلاں نے زبردستی اپنی جائیداد میں شامل کر لی ہے, تحقیق کی گئی, فوراً اس کے گرجے کی زمین اس کو واپس دلوائی گئی. ایک عیسائی نے ان کے سالے پہ مقدمہ دائر کیا. عدالت میں عیسائی کھڑا ہوا تھا اور ان کے سالے بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں تو عمری خاندان کا ہوں اور مطلب بہتر ہوں. کہا کہ اس وقت تم اور وہ برابر ہو عدالت کی نظر میں, تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہو جیسے وہ کھڑا ہے. ایک عیسائی نے شکایت لگائی کہ ہمارے ہاں ایک مسلمان نے کسی کو قتل کر دیا, عیسائی کو یا یہودی تھے, ضمنی تھے وہ. انہوں نے تحقیق کروا کے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ فوراً قاتل مسلمان کو ان ضمنیوں کے حوالے کرو, ان کی مرضی خادیت پہ معاملہ طے کریں یا قصاص کے طور پہ اس کو قتل کر دیں. مسلمان ان کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے اس مسلمان قاتل کو قتل کر دیا. اور یہی ان کی کامیابیوں کے راستے, اور وہ تھا بے لاگ انصاف. سرکاری خرچ میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ لیتے. ایک مرتبہ جی چاہا کہ گوشت بھون کے کھاؤں, تو غلام کو گوشت دیا کہ ذرا پکا لو. وہ سرکاری آگ جو جل رہی تھی اس پہ پکا کے لے آیا. ان کو جو پتا چلا کہنے لگے, بھائی جب تم جس کو چاہو دے دو, میرا اس میں نصیب نہیں, کیونکہ سرکاری خرچ پہ پکا ہے. ایک مرتبہ پتا چلا کہ ایک مہینے سے سرکاری آگ پہ غسل کا پانی گرم کیا جا رہا ہے, ان کا ذاتی غسل کا. جب معلوم ہوا, قیمت پتا کروائی, اور جتنی قیمت پتا چلی اس سے زیادہ بیت المال میں رقم جمع کروا دی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المال کا درست نظام بہت جلد اس حکومت کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بن گیا. بے جا مصارف ختم ہو گئے تھے, تمام تعیشات ختم ہو گئے تھے, غیر ضروری لوگوں کا جو اس کے اوپر بوجھ تھا وظائف کا, وہ بند کر دیے گئے. لہذا آمدنی ہی آمدنی ہوتی چلی گئی. ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے رقوم دی جاتی, ان کے وظائف مقرر ہوتے. ان کے زمانے میں اپاہجوں کے وظیفے مقرر ہوئے, اپاہج لوگوں کے الگ وظائف ہوتے. شیرخوار بچوں کا وظیفہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا ہوا تھا, وہ انہوں نے دوبارہ جاری کروایا. اسی طرح وہ غریب لوگ جو قرض لے لیتے تھے اور لوٹانے کی ہمت نہ رکھتے تھے, ان کی مدد کے لیے بیت المال میں خاص شعبہ قائم کیا گیا. ضرورت مندوں کی امداد ہوتی, تحقیق ہوتی, فوراً ان کو رقمیں دی جاتی. اور اسی لیے بہت جلد کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ ان کی حکومت میں صدقہ لینے والا کوئی نہ رہا. افریقہ کے ایک گورنر کہتے ہیں کہ میرے پاس جب صدقات کی رقم آئی اور بہت تلاش کی, اور جب کوئی بھی ضرورت مند نہ ملا, تو آخر میں نے اسے غلام خرید کے آزاد کر دی. صدقے کی رقم تھی, بیت المال میں تو جا نہیں سکتی تھی. تو وہ مثالی دور جس کی ہم تمنا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید خواب میں ہی یہ دنیا ہو سکتی ہے, وہ حقیقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور 14 دن کے دور حکومت میں کر دکھائی. اونلی 2 years and 5 months. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت تھوڑے وقت میں بہت بڑے کام کر دکھائے تھے. انہوں نے وہی دور یاد کرا دیا. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک کارنامے بہت ہیں, لیکن ان کے دور میں اتنے بڑے کام کرنا بہت آسان تھا, کیونکہ رعایا کے اندر ابھی بہت زیادہ اخلاص تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے براہ راست. اس لیے جو کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا وہ بہت بڑا کارنامہ ہے, کہ انہوں نے اس دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرائی جبکہ لوگوں کے اندر ابھی وہ جذبہ اور ایمان نہ تھا. اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ رعایا کا بھی شوق بدل گیا. ان کے رعایا کے لوگ اور افسران کہتے تھے کہ پچھلے خلیفہ جو تھے, جیسے ولید کو تعمیرات کا بہت شوق تھا, تو جب بھی ہم لوگ ملتے تو عمارتوں کی اور تعمیرات کی باتیں ہونے لگتی. سلمان خانوں کا اور عورتوں کا شوقین تھا, تو اس کے دور میں یہی موضوع سخن ہوتا. اور عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت نے ایمان, تقوی, سنتوں سے محبت, قرآن کے علم کا شوق اور نیکی کرنے کے جذبے کو فروغ ملا. ایک حکمران اگر درست ہو جائے تو کس طرح رعایا کے دلوں کو بدل سکتا ہے. اور خود گھر میں بیٹھ کے رویا کرتے, فکر کرتے. اور جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے, گھر والے پوچھتے, تو کہتے کیسے نہ روؤں, اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا. قیدیوں کا خیال, ان کے لیے خاص انسٹرکشنز, قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاؤ, ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. قیدیوں کے بھی وظائف مقرر ہوئے. اس طرح بہت جلد بہترین انصاف کا معاملہ ہونے لگا. اور کہا جاتا ہے کہ قافلے بے روک اور ٹوک, بغیر خوف اور خطرے کے, کہاں سے کہاں تک راتوں رات سفر کرتے, کیونکہ اتنا عمدہ پولیس کا انتظام تھا, رشوت نام کی چیز کہیں نہ تھی, اور ہر طرف امن اور چین تھا. حتیٰ کہ ڈاکو تو ڈاکو کہا جاتا ہے، جانور بھی ظلم کرنے سے باز آ گئے تھے۔ کرمان کے ایک شخص سے روایت ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کرمان کا ایک چرواہا کہا کرتا تھا کہ حضرت عمر رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں میری بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چلا کرتے تھے اور بھیڑیے بکریوں کو نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اچانک وہی ساتھ چلنے والا بھیڑیا پلٹا اور اس نے بکری پہ حملہ کیا اور اٹھا کے لے گیا، تو میں نے کہا یقیناً وہ مرد صالح فوت ہو گیا ہوگا۔ اور جب تحقیق کرائی گئی تو واقعی وہی دن تھا جس دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے شہنشاہ روم سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کسی نے کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ کہتے کیسے نہ پریشان ہوں کہ وہ مرد صالح چلا گیا جس کے بارے میں میں گمان رکھتا ہوں کہ اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت دیتا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتا۔ میں اس راہب کو تو پسند نہیں کرتا جو خانقاہوں میں رہتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اصل راہب تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ دنیا ان کے قدموں میں آئی لیکن انہوں نے اس سے بے نیازی برتی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مالک زاہد ہے، مالک زاہد ہے، مالک کیا زاہد ہے؟ اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ دنیا ان کے سامنے منہ پھاڑ کے آئی اور انہوں نے نظر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ بہت بڑی بات ہے، اتنی وسیع مملکت اور اتنی خوشحالی اور خلیفہ کی انتہا درجے کی دنیا سے بے نیازی اور اتنا درد مند دل، لوگوں کے لیے اتنے درد مند اور رسولوں پہ اتنے سختی سے کاربند کہ بیوی نے کہا کہ عید ہے، بچوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ان کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ کپڑا نہیں تھا پہنانے کو، جو تن پہ تھا پھٹ گیا تو فرش پہ ڈالنے والا جو کپڑا تھا اس کو پھاڑ کے بچی کا لباس بنایا گیا۔ اور بیوی نے کہا کچھ کریں، آپ کے عید پہ بچوں کو ایک ایک جوڑا تو بنا دیں۔ خزانچی کو لکھ کے بھیجا کہ مجھے ایک مہینے کا ایڈوانس وظیفہ دے دو، تنخواہ اگلے مہینے کی پہلے سے دے دو۔ تو خزانچی نے لکھ کے بھیجا کہ آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے؟ اتنا روئے تھے کہ سارا چہرہ مبارک تر ہو گیا تھا آنسو سے۔ ایک مہینے کی آس پہ بھی وہ لوگ نہیں جیتے تھے، اور ہمارا طرز عمل بالکل الٹ ہے، لگتا ہے بس بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی رہیں گے، یہیں پہ رہیں گے۔ علم کے شوقین اور علم کو فروغ دینے والے، بہت مشہور ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے والی مدینہ ابوبکر بن حزم رحمت اللہ علیہ کو لکھا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا سے اٹھ جائے گا اگر اس کو محفوظ نہ کیا گیا، لہذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرو اور احادیث کی تدوین کرو، باقاعدہ کمپائل کرو۔ اور یہ ایک ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، حدیث کی تدوین انہی کے کہنے پر اور انہی کی ہدایت پہ شروع ہوئی۔ اور نہ صرف مدینہ منورہ کے والی کو لکھا بلکہ تمام مملکت کے والیوں کو یہی ہدایت دی کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح جاننے والے ہیں ان سے صحیح احادیث کو جمع کرو۔ اب بہت انسٹرکشنز تھی کہ بڑی احتیاط سے جمع کرو، صحیح ہوں غلط نہ ہوں، وہ پورا ایک لایا عمل انہوں نے دیا۔ اور اس طرح حدیث کی کمپائلیشن کی ابتدا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دی۔ طالب علموں کے بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے تاکہ وہ دنیا کے معاش کی فکر سے آزاد ہوں اور پوری توجہ تعلیم اور تدریس کی طرف دیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے خاص خاص لوگوں کو ملک کے مختلف حصوں کی طرف بھجوایا تاکہ علم جو ہے دور دور تک پھیلے۔ تبلیغی وفود کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت نے چائنا تک مبلغین کا وفد کیا تھا، چائنا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ کینٹن کی ایک تصویر ہے مسجد کی جو کہا جاتا ہے 1300 سال پرانی، وہاں پہ ابتدا ہوئی تھی تعلیم کی، اور ایک نیک انسان آیا تھا جو وہاں تبلیغ کے لیے رہ گیا تھا، اب وہ وہیں فوت ہوئے اور پھر وہیں پہ مسجد تعمیر ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ مساجد میں صرف نماز نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ ہوتا تھا، اور وہاں تعلیم اور تدریس بھی ہوا کرتی تھی جس کی ابتدا مسجد نبوی سے ہوئی تھی. ملک بھر میں مسجدیں تعمیر کرائی گئیں، اسکول تعمیر کرائے گئے، سڑکیں تعمیر کرائی گئیں، سرائیں تعمیر کرائی گئیں، رعایا امن اور چین سے سوتی اور خلیفہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے روتا، بہت روتے تھے. کبھی کوئی ان کو کہتا کہ آپ نے اپنے اوپر اتنا بوجھ لادا ہوا ہے، کچھ تو تھوڑا سا اپنے آرام کا خیال کریں، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، تو کیا کہتے تھے؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بہت ڈرتے تھے، ڈرنے والے، رونے والے. یزید بن حوشب کہتے ہیں کہ ان کی رقت اور اللہ سے خوف کا یہ حال ہوتا تھا کہ کوئی عالم یا نیک انسان ملتا تو اس کو کہتے مجھے نصیحت کرو. لہذا ایک نیک صالح شخص نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ اے عمر، اگر خدا نے تم کو جہنم میں ڈال دیا اور ساری دنیا جنت میں چلی گئی تو تمہیں کیا فائدہ ہوا، اور اگر ساری دنیا جہنم میں چلی گئی اور تمہیں اللہ نے جنت نصیب کی تو تمہارا کیا نقصان ہوا. یہ سن کے اتنا روئے کہ سامنے جو کوئلوں کی انگیٹھی پڑی تھی وہ بجھ گئی ان کے آنسوؤں سے، کہ اگر ساری دنیا جنت میں چلی گئی اور تم کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو تمہیں کیا فائدہ ہوا. ایک موقع پہ اپنے خادم سے کہا، اللہ نے مجھے بڑی حوصلہ مند طبیعت دی، جو مرتبہ بھی مجھے حاصل ہوا میں نے اس سے بلند مرتبے کی تمنا کی، اور اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ کوئی مرتبہ دنیا کا باقی نہیں رہا، اب میری حوصلہ مند طبیعت جنت کی شوقین ہے. جنت کا شوق تھا، اسی لیے دنیا میں اپنے اوپر سختیاں، پابندیاں، اور اسی لیے لوگ بھی ملتے تو آپس میں پوچھتے کہ کتنے روزے رکھے، کتنے نفل پڑھے، کتنے مرتبہ قرآن پاک پڑھ کے آئے، یہی گفتگو کا موضوع بن گیا تھا. ان کی مختصر مدت خلافت ہے اور ان کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کچھ کر گئے. اسٹرکٹ انسٹرکشنز تھی، اگر غریب لوگوں کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو وہ آ کے ان کو کھڑے سکوں سے بدل لیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو. جن لوگوں کے وظائف کسی جرم یا کسی اور سبب سے روک دیے گئے تھے پہلے، تحقیق کر کے بے قصور لوگوں کے وہ تمام وظیفے جو اس عرصے میں روکے گئے وہ پچھلے بھی دلوائے گئے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو مال تقسیم کرنے کے لیے رقہ بھیجا. اس نے کہا، امیر المومنین، رقہ میں تو میری کسی سے واقفیت نہیں ہے، اور میں امیر اور غریب میں کس طرح فرق کروں گا؟ کہنا کہ جو شخص آ کے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو دے دو. اسی لیے تو پھر کوئی مانگنے والا ہی نہ رہا تھا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو گئی تھی. محمد بن قیس روایت کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ مستحقین پر صدقہ تقسیم کیا جائے، لیکن میں نے دوسرے سال دیکھا کہ جو لوگ صدقہ لیتے تھے وہ صدقہ دینے کے قابل ہو گئے. یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے. ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں لوگ اس قدر آسودہ حال ہو گئے کہ ان کے عمال کو لوگوں کے کبر اور نخوت میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس ہونے لگا. عدی بن ارطاط نے ایک خط لکھ کے اپنا یہ اندیشہ ظاہر کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا تو ان کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ الحمدللہ کہیں. تم بھی لوگوں کو تلقین کرو کہ اللہ کا شکر ادا کریں. جو نعمتیں آ گئی ہیں اب کیا کریں؟ شکر کریں. ابن سعد نے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نقیح کی چراگاہ کے سوا ملک کی تمام چراگاہوں کو عام کر دیا اور حکم دیا کہ ان سے کسی کو نہ روکا جائے. یہ بڑی بڑی عمارتیں بنوانا تو پسند نہیں کرتے تھے، تاہم انہوں نے بعض شہروں میں بہت خوبصورت مسجدیں تعمیر کروائیں. دمشق میں ایک انتہائی خوبصورت مسجد تھی جس میں بہت قیمتی پتھر اور نقش و نگار تھے. ان کا جی چاہا کہ اس سے بہت اسراف ہوئے یہ چیزیں ہٹا دی جائیں، کہ اتنے میں ایک غیر مسلم کسی دوسری مملکت سے آیا دمشق. اس نے وہ مسجد دیکھ کے بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ جو قوم اتنے فن اور ہنر جانتی ہو اس قوم کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. جب انہوں نے یہ سنا تو اپنا ارادہ بدل گیا کہ اگر اس مسجد سے دشمنوں کے دل میں اسلام کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو اس چیز کو پھر قائم رہنے دیا جائے. مدینہ منورہ میں حدود حرم کی تجدید کرائی. 100 ہجری میں رومیوں نے لازکیا کے ساحلی شہر کو برباد کر دیا تھا, انہوں نے اس کو 109 تعمیر کروایا اور وہاں قلعے بھی بنوائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے تبلیغی فرائض سے یہ کبھی بھی غافل نہ ہوئے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح دور دور تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. انہوں نے کہا جاتا ہے سندھ کے علاقے میں بھی جو لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی, اور انہی کے خطوط کے ذریعے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ مسلمان ہو گیا تھا. رئیسوں کو اور حکمرانوں کو بھی انہوں نے خطوط لکھے. جراح بن عبداللہ الحکمی والی خراسان تھے, ان کے ہاتھ پہ 4000 ضمنی مسلمان ہوئے ایک وقت میں صرف ایک صوبے میں. اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے ساتھ ساتھ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے ملک بھر میں مردم شماری کروائی 101 ہجری میں, اور اندلس یعنی مسلم اسپین میں انہی کے حکم سے والی اندلس نے مردم شماری کروائی. کچھ مسلمان فوجیں جو پہلے سے کسی محاذ پہ لڑ رہی تھیں ان کے خلیفہ بننے سے قبل, ان کو پتا چلا کہ قسطنطنیہ کی تسخیر کی طرف جو لشکر گیا ہوا ہے خرابی موسم اور رسد کی کمی کی وجہ سے سخت مصیبت کا شکار ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ کثیر تعداد نے ان کو کھانا پینا اور سامان بھیجوایا بلکہ لشکر کو واپس بھی بلوا لیا. یہ گوارانہ تھا کہ ان کو خام خواہ مصیبت میں ڈالیں جبکہ ابھی فتح ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی. تعلیم کی نشر و اشاعت صرف دین کی نہیں دنیاوی علوم کی طرف بھی توجہ دی, اور ایک یونانی حکیم احرم کی ایک مشہور طبی کتاب کی نقلیں بنوائیں اور انہیں ملک میں دور دور تک شائع کروایا کاپیاں وہ نقلوں کی بھجوا کے, تاکہ لوگ طب کا علم بھی حاصل کریں. علماء اور طلباء کی سرپرستی اور کفالت کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خط بھیجا کہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے بیت المال سے 100 دینار دو تاکہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. بہت بڑی رقم 100 دینار کی تھی. قاسم بن مقیرہ جو ایک محدث تھے, پتا چلا بہت تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے ان کا 50 دینار وظیفہ مقرر کیا. اس کے علاوہ ان کی جانب سے 70 دینار کا قرض بھی ادا کیا اور سواری کا بھی بندوبست کیا. مجاہد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو 30 درہم دیے اور فرمایا یہ رقم میں نے اپنے عطیے سے دی ہے. 30 درہم بہت کم رقم تھی, تو بتائیے اپنے ذاتی جو میرا ہے آمدنی اس میں سے دے رہا ہوں, بہت حق حلال کا تھا نا, اور وہ بھی اس کو بہت عزیز رکھتے تھے اس رقم کو. ایک مرتبہ سعید بن مسیب کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جو فلاں فلاں مسئلہ ان سے پوچھا, دیکھا کہ وہ خود آ گئے, بہت شرمندہ ہوئے, کہنے لگے میں نے آپ کو تو تکلیف نہیں دی تھی, قاصد پیغام نہیں پہنچا سکا, میں نے تو صرف کہا تھا ان سے پوچھ کے آؤ, یہ پسند نہیں تھا کہ علماء کو کوئی بھی تکلیف دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اور شیعوں میں جو ایک گیپ آ رہا تھا, آپس میں محبت کی کمی ہو رہی تھی, انہوں نے اس کو بھی دور کیا, اور جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی آیات کی ابتدا کروائی کہ لوگ جو اپنی تعریفوں میں اور حکومت کی تعریفوں میں باتیں کہنے لگے تھے انہوں نے کیا کہا, اللہ کا حکم عام کرو اور آیات قرآن پاک کی پڑھو. انہوں نے اپنے عمال کو جو خطوط لکھے ان میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی, اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا, ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا بشرطے کہ صرف میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. ایک مرتبہ ان کو اطلاع ملی کہ ایک جنگ میں لوگوں نے جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے قبیلے والوں کو پکارا ہے کہ اے بنو مضر مدد کو پہنچو. انہوں نے فوراً ان لوگوں کو خط لکھا اور تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا پسند کرتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور جاہلیت کی باتوں کو مٹا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا. اسی طرح انہوں نے تمام مدارس اور سکولوں میں اپنا حکم نامہ بھیجوایا اور مسجدوں میں کہ واعظ کے ساتھ ساتھ, درس و تدریس کے ساتھ ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھائی جائے, صحابہ کرام کے مناقب بھی پڑھائے جائیں, مغازی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات تھے ان کا علم بھی لوگوں کو دیا جائے کہ کس طرح لوگ ان کے ساتھ اپنی محبت قائم رکھ کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح کہا, یہ آیت لکھی, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور ہم نے قرآن کو راستی کے ساتھ نازل کیا اور راستی ہی کے ساتھ نازل ہوا, اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور اسی کے ساتھ لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں, جو تھوڑا سا دین باقی رہ گیا ہے اس کو جہلیت کی نظر نہ کرو. عوام تو خوش تھی, اسلام کو تو بہت قوت ملی, لیکن ان کے خاندان والے بہت ناراض تھے. آخری وقت میں بیمار ہوئے 101 ہجری کی بات ہے, 2 سال 4 ماہ اور 14 دن حکومت تھے, بہت بیمار تھے. ان کے سالے آئے تو اپنی بہن سے کہا کہ ان کی قمیض میلی ہو رہی ہے, لوگ حال پوچھنے آ رہے ہیں, ان کا لباس تبدیل کر دو. اگلے دن آئے تو دیکھا وہی قمیض پہنی ہوئی ہے. بہن کو کہا تم نے لباس نہیں تبدیل کیا؟ اس نے کہا کیسے تبدیل کروں, ایک ہی لباس ہے ان کے پاس. اور کہا جاتا ہے ان کے خاندان والوں نے ہی ان کو زہر دلوا دی تھی. ان کو پتا چل گیا کہ کس خادم کے ذریعے زہر دلوائی گئی ہے. انہوں نے اس خادم کو کہا کہ تمہیں جتنی اشرفیاں دی گئی ہیں اس کام کے لیے وہ مجھے دے دو, اور جاؤ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ہم تمہیں پا نہ سکیں. معاف کر دیا اور وہ رقم لے کے بیت المال میں جمع کروا دی جو ان کے اپنے قتل کے لیے دی گئی تھی. زہر نے اپنا کام دکھایا اور آخری وقت ان کا آ گیا. آخری وقت میں آنے والے خلیفہ کے لیے وصیتیں اور نصیحتیں کہ دیکھو میں بھی نہیں رہا, مجھ سے پہلے خلیفہ بھی نہ رہے, تم بھی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے, اس لیے انصاف سے کام کرنا. کسی نے کہا آپ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ بچوں کو بلوایا اور کہا اے میرے بچوں, میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا, لیکن تم خوش ہونا کہ کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا دعویٰ تمہارے باپ پر ہو, کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کا تمہارا باپ مقروض ہو. اور میرے بچوں کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا باپ جہنم کی بجائے جنت میں جائے؟ بچے رو پڑے اور ان کو اپنے باپ کا سودا پسند آیا. آخری وقت آیا, قرآن پاک کی آیات زبان پہ جاری تھی. ان کی بیوی کہتی ہیں جب اس آیت پہ پہنچے, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, کہ یہ گھر آخرت کا ہم انہی کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہ بننا چاہیں اور نہ فساد کرنا چاہیں, اور انجام تو متقی لوگوں کا ہی ہے. اس آیت پہ پہنچے اور خاموش, آگے دیکھا تو انتقال کر چکے تھے. یوں یہ خلیفہ وہ کام کر گئے جو شاید لوگ ایک صدی میں بھی نہ کر پاتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو اور ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. السلام علیکم.